بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین کرام، محترم المقام مولانا انصار خطیب صاحب مدنی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں سماعت فرمائیے.
اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بھائیوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے تابناک اور روشن اور قابل تقلید ہے. آج کے خطبے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم پہلو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک اہم جز کو بیان کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ انسان کو ہمیشہ اپنے بھائی کا احسان شناس، قدر شناس اور اس کے احسان و فضل کا معترف رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی پوری عکاسی کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کی طرف سے سخت ترین ہدایت پہنچائی جا رہی ہے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں، تو طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف اور زیادہ آ جاتی ہے. آپ کو مارا جاتا ہے اور آپ کو پیٹا جاتا ہے، اور ایذا رسانی کے جملہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس آتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ سے کہتے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے مکہ مکرمہ میں جائیں گے؟ آپ کو تو قریش نے نکال باہر کر دیا، جس کی وجہ سے آپ نے طائف کا رخ کر لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی طرف رخ کرتے ہیں، اور خدا کے ایک شخص کو متعب ابن عدی کے پاس بھیجتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں، اے متعب ابن عدی، ہم مکہ مکرمہ میں رہنا چاہتے ہیں، کیا تم ہماری پشت پناہی کرو گے؟ تم ہم کو اپنا سپورٹ دو گے؟ تو اس موقع پر متعب ابن عدی کھڑے ہو گئے، ہتھیار سے لیس ہو گئے، اپنے بچوں کو بھی تیار کیا اور کعبۃ اللہ میں آ کر اعلان کر دیا، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت دی ہے، پناہ دی ہے، لہذا کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے. متعم نے عدی کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی مہم سر کی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح و نصرت سے نوازا، اور اس موقع پر 70 مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان شناسی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل کا اعتراف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی دیکھیے متعب بن عدی کی خدمت کی، کہ آپ کہتے ہیں اگر متعب بن عدی زندہ ہوتے اور ان 70 قیدیوں کے سلسلے میں آ کر مجھ سے گفتگو کرتے، میں بغیر کسی فدیے کے انہیں آزاد کرتا، کیونکہ انہوں نے مجھے اس وقت ساتھ دیا تھا جبکہ پورا مکہ میرا مخالف تھا. 19 ہجری کا واقعہ ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول ایک مشہور نام ہے، منافقین کا سردار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن ان کا جب انتقال ہوتا ہے، ان کے بیٹے عبداللہ آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کو اپنی قمیض دے دیتے ہیں. کیوں قمیض تھی؟ بعض علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی، حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بدر کے موقع پر قید ہو کر آئے تھے، وہ جسیم تھے، تو ان کے جسم پر کپڑا نہ تھا. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کی قمیض پہنانی چاہی تو کسی کی قمیض ان کے بدن پر پوری طرح سیٹ نہ ہو پا رہی تھی، تو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول اس نے اپنی قمیض دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسان چکانے کے لیے اور احسان شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، اگرچہ قرآن مجید میں ان کے اس عمل پر ان پر نکیر کی گئی۔ ایک موقع پر عباد بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ابو طالب نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا اور وہ گویا کہ ایک آہانی دیوار بنے کھڑے رہے، تو اس اعتبار سے آپ کی طرف سے ان کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تعاون کرنے کی وجہ سے اور میری خصوصی شفاعت کی وجہ سے عام جہنمیوں کی طرح اس کو عذاب نہ ہوگا، بلکہ اس کو دو جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کی کھوپڑی جو ہے جوش مارے گی، اگر میری شفاعت نہ ہوتی وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے کے اندر ہوتے۔ یہ تو رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دشمنوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ احسان شناسی کا یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے متبعین کے ساتھ کیوں بہتر سلوک نہ کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، میں نے تماموں کے حقوق چکا دیے، میں نے تمام کے جو جنہوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے ان کے احسان کا حق ادا کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، میں ان کا حق ادا نہ کر سکا، میں اللہ تعالی کے یہاں درخواست کروں گا کہ میری جو انہوں نے خدمت کی ہے اور دین کے لیے جو انہوں نے اپنے مال سے اپنے جان سے قربانی دی ہے کہ اللہ تعالی ہی اس کو اس کا بدلہ دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آیا غصہ کہ جب بھی دیکھیے آپ اسی بڑھیا کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے پورے دانت جھڑ گئے تھے اور جو پوری طرح بوڑھی ہو چکی تھی، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مجھے اس وقت اتنے ڈھارت تھی جب مجھے کوئی تعاون کرنے والا نہ تھا، اس کے مال نے میرے دعوتی میدان میں ساتھ دیا اور اس سے مجھے اولاد بھی ہوئی ہے۔ معاملہ یہاں تک جا کے نہیں رکتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پرجوش استقبال کرتے ہیں اور اس کا بڑا اکرام کرتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے، کیا بات ہے، اس بڑھیا کے ساتھ آپ نے اتنا بہتر سلوک کیوں کیا؟ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑھیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور ایمانی تقاضا یہ ہے پرانے تعلق والوں کے ساتھ تعلقات استوار رکھے جائے۔ شریعت محمدیہ تو یہاں تک ہماری ہم کو رہنمائی کرتی ہے، جانور تک کے ساتھ ہماری احسان شناسی ہونی چاہیے۔ مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ مسلمان ایک مہم پر روانہ ہوئے اور اسی دوران میں مسلمانوں کی ایک عورت مشرکین کے ہاتھوں قید ہو گئی، اور اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو مسلمانوں نے قید میں رکھا۔ اب اس عورت نے موقع پایا کہ پوری قوم سو رہی ہے اور اس نے اونٹوں کو اپنے ساتھ جانے پر تیار کیا، کوئی اونٹ اس کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو انہوں نے قید کر لی تھی وہ بالکل تابع فرمان ہو گئی اور اس پر سوار ہو کے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچی۔ اس کے پہنچنے کے بعد اس نے یہ نظر مان لی کہ اس اونٹنی کو میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، یہ عجیب سی بات ہے، اس اونٹنی نے تیرے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کیا اور تم اس کو ذبح کرو گے، اور یہ تو اونٹنی تمہاری ملکیت ہی کی نہیں ہے، لہذا جس پر تمہاری ملکیت نہ ہو اس پر تمہارا اختیار چلتا نہیں ہے۔ احسان شناسی کے ایک نہیں، اگر تاریخ کا اوراق آپ پلٹیں گے دسوں واقعات ملیں گے۔ ہماری احسان شناسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ہمارے احسان شناسی کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی جگہ پر اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، کیونکہ والدین اپنے بچے کے لیے ابتدائی عمر میں جو تکلیف جھیلتے ہیں اس کا احسان یہ ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ان کی دعائیں لی جائے، ان کی خدمت کی جائے، اپنا کی جائے، اور ان کی دی دعاؤں کو لے کر، ان کی ردامندی کو لے کر جنت کا دروازہ اپنے لیے کھول لے۔ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، یہ قرآن مجید ہمیں دعا سکھاتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی قدر شناسی کا۔ اس کے بعد ہمارے حقوق کا اور ہمارے احسان کا سب سے زیادہ مستحق یہ میاں بیوی کا آپسی رشتہ ہے۔ شوہر یہ سمجھے کہ میری بیوی نے اپنا حسن مجھے دیا، اپنی جوانی مجھے دی، میرے لیے خدمت کے لیے وہ بالکل نثار رہی، تیار رہی، اب وہ بوڑھی ہو چکی، مزاج کے اندر اگر کوئی اس کے اندر تلخی آ گئی، اب کام یہ ہے کہ سابقہ اس کی خدمات کو فراموش نہ کرتے ہوئے اس کے مزاج کو جھیل لیا جائے اور برداشت کر لیا جائے۔ اسی طرح بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شوہر جب جوان تھا اس نے اپنے تن من دھن کو میاں بیوی کی ضروریات کے لیے لگا دیا، اب وہ بوڑھا ہو گیا، گھر کا نوکر نہیں ہے، گھر کا خادم نہیں ہے، اسی اعزاز کے ساتھ اس کو رکھا جائے اور رحمت کا، مودت کا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، یہ احسان شناسی ہے اور یہ شکریہ کے ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہر طالب علم پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے استاد کا احسان شناس ہو، قدر شناس ہو، کہ اسی کی وجہ سے اس کو کھرے کھوٹے کا فرق معلوم ہوا، اسی کی وجہ سے اس کی دنیاوی ترقی ہوئی، اسی کی وجہ سے وہ دینی امور کے ساتھ جڑا رہا۔ ہمارے اسلاف ہمیں یہی تعلیم دے گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو یا اس کے علاوہ دیگر علماء کرام ہو، ان کے شاگردوں کا معمول تھا کہ ان کی کوئی دعا اپنے استاد کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے رفع درجات سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں 30 سال ایسے گزرے ہیں کہ کوئی دعا ایسی نہ ہوئی جس کے اندر میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا نہ کی ہو اور ان کے لیے استغفار کی، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب نہ کی ہو۔ بس اوقات آدمی سامنے والا جو اس کے ساتھ اتنے سلوک کرتا ہے اس کے اتنے سلوک کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ اس کو اتنی دعائیں دو کہ سامنے والے کی طرف آپ محسوس کر لو کہ گویا کہ میں نے اس کا احسان چکا دیا، اس کا احسان ادا کر دیا۔ فلا تنسوا الفضل بینکم، تمہارے آپسی طور پر ایک دوسرے کے درمیان جو احسانات ہوتے ہیں ان احسانات کو فراموش نہ کیا جائے۔ بس اوقات ہماری تعلیم کے موقع پر یا ہماری غربت کے موقع پر ہم کو لوگ ساتھ دیتے ہیں، ہماری ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، اب زمانہ ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ بات کے اندر وہی تعاون کرنے والے غربت کی زندگی میں آتے ہیں، تو اس وقت ضروری ہے احسان شناسی کے طور پر ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے آگے بڑھا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، ان کا تعاون کیا جائے۔ یہ چیز موجودہ زمانے کے اندر بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نبوی صفت بہت زیادہ ناپید ہو رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے اس صفت کو زندہ کیا جائے۔ اور کہ ہمارا تو ایک قدم آگے بڑھ کر نبوی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے لا نريد منكم جزاء ولا شکورا کا ہمارا ایک پیغام ہو اور ایک آواز لگے کہ ہم سامنے کے والے کے احسان کا بدلہ احسان پہ دینے کے بجائے ہمارے ساتھ اس نے کوئی اچھا سلوک نہ کیا ہو پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں. قرآن مجید کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے, ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے والے ہو. اور نبوی تعلیم یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بہتر سلوک کرے یہ امید نہ لگائے کہ ہمارے ساتھ بہتر سلوک کرے گا. حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ ایک زمانے کے اندر اپنے مسجد سے گھر کو جا رہے تھے, ایک شخص ان کے ساتھ لگ گیا اور ان کے ساتھ گھر تک اس کو پہنچایا. جب وہ گھر پہنچنے کے بعد اس شخص سے اس نے پوچھا کیا کوئی ضرورت تھی جس کے لیے آپ میرے ساتھ چلے, تو کہنے لگے مجھے کوئی ضرورت نہ تھی, آپ اکیلے چل رہے ہیں, میں آپ کا معاون بن جاؤں, آپ کے گھر تک پہنچاؤں, لہذا میں نے آپ کو گھر تک پہنچایا. حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ صفت اتنی پسند آئی کہ انہوں نے 30,000 درہم ان کو بطور ہدیے کے دے دیے. اللہ تعالی ہم سبوں کو احسان شناس بنائے اور ان صفات کو جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور